الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، قرآن کریم ایک بھاری بھرکم کتاب ہے، یہ اتنی بھاری بھرکم کتاب ہے کہ حق تعالیٰ کا احسان ہوا کہ قلب محمدی میں پیوست ہو کر ہم تک پہنچی. اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بیچ میں نہ ہوتا تو خطرہ یہ تھا کہ ہمارے قلوب پھٹ جاتے. اتنی بھاری بھرکم یہ کتاب ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت کا پاؤں میرے پاؤں پر پڑ گیا. فرمایا، حضرت کے پاؤں کا اتنا وزن تھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں میرا پاؤں پھٹ نہ جائے. اگر وحی کی بنیاد پر حضرت کے پاؤں کا وزن اتنا تھا تو خود حضرت پر کیا گزرتی ہوگی. اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضرت پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی پسینے سے تربتر ہو جاتی تھی اور مثل الجمان موتیوں کی طرح پسینہ آپ کا برستا تھا. تو بہت بھاری بھرکم یہ کتاب ہے، ہمیں اس کا انداز نہیں ہے. دیکھو قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس قرآن کو اگر پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. یہ قرآن کریم کا وزن ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے. اور ایک عجیب و غریب میں آپ کو بات بتاؤں کہ دنیا کے پہاڑ کو کوئی ہلا نہیں سکتا. جتنے پہاڑ ہیں دنیا کے، جتنے ماؤنٹ ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن قرآنی طاقت وہ ہے اور نبی کی محنت کی طاقت وہ ہے. قرآنی طاقت اور نبی کی محنت کی طاقت وہ ہے کہ آپ نے ان پہاڑوں سے زیادہ سخت ترین پہاڑ کفر کے پہاڑ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قرآن کی محنت نے ان کفر کے پہاڑوں کو ایسا ہلایا کہ وہ توازو کا پیکر بن کر سجدے میں گر گئے. عمر کی شخصیت جو کفر میں تھی، کون ہلا سکتا تھا عمر کو؟ کون کفر سے ہٹا سکتا تھا عمر کو؟ لیکن کفر کا اتنا بڑا پہاڑ نبی کی محنت تھی، ایسا ہلایا ایسا ہلایا کہ وہ عمر توازو کے ساتھ آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور 307 کے پجاری اور 307 کو معبود بنانے والے ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے ان پہاڑوں کو بھی ہلا کر ایمان کے دامن میں داخل کر دیا. یہ قرآن کی خاصیت ہے. لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، فرمایا کہ حضرت، میں تو اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پر بھی رہا ہوں، لیکن قرآن میرے عیوب پر تو مجھے مطلع کرتا نہیں کہ مجھ میں کیا عیوب ہیں. حضرت نے جواب دیا، حدیت الحبارہ حضرت کی کتاب ہے، اس میں جواب اس کا یہ دیا گیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تم قرآن کے سامنے پہلے اپنے عیب تو پیش کرو، پھر قرآن تمہارے عیوب بتائے گا. میں آئینے کے سامنے کبھی کھرا ہی نہیں ہوتا ہوں تو آئینہ میرے عیب کو کہاں بتائے گا, پہلے میں قرآن پر اپنے عیب تو پیش کروں. ہم سب قرآن پڑھتے ہیں لیکن میں اپنے آپ کو داغدار نہیں سمجھتا ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں میں پاک ہوں یہ ناپاک ہے, میری زندگی اعلیٰ ہے اس کی ادنا ہے, میں بہت صاف ستھرا ہوں یہ گندا ہے. جب میں نے یہی سوچ لیا کہ یہ گندا ہے اور میں پاک ہوں, میں نے میرے عیب ہی کو قرآن پر پیش نہیں کیا کہ مجھ میں غیبت بھی ہے, مجھ میں حسد بھی ہے, اس میں بغض بھی ہے, مجھ میں نفرتیں بھی ہے, مجھ میں ساری باتیں ہیں, تو پھر قرآن مجھ کو کہے گا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, بعض بدگمانیاں گناہ ہے, تم یہ نہ سوچو کہ یہ میری ہی باتیں کر رہا ہے, بدگمانیاں لے کر نہ چلو اور یہ نہ سوچو کہ یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے. یہ جب میں میرے عیوب کو پیش کروں گا تو قرآن بتائے گا, میں نے میرے عیبوں ہی کو پیش نہیں کیا تو قرآن کبھی نہیں بتائے گا. آئینے پر سے مجھے ایک بات یاد آئی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے, مومن مومن کا آئینہ ہے, یعنی ہر مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. ارشاد یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے, ایک آئینہ ہو, آئینے کی خصوصیت یہ ہے, اس کی خاصیت یہ ہے کہ میں جب اپنے آپ کو آئینے کے سامنے پیش کرتا ہوں تو میرے چہرے کا عیب جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے, اس کو بڑھا کر بتاتا نہیں ہے. نبی یہ بتانا چاہتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے, جب ایک مومن دوسرے مومن کو اس کا عیب بتاتا ہو تو جتنا عیب ہے اسی اتنا ہی بتائیں, اس کو بڑھا چڑھا کر کے بیان نہ کریں, اس لیے کہ یہ تو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری ایک وجہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے, میں جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے میرا عیب تو مجھے بتایا کہ تیرے چہرے پر دھبا ہے, لیکن میں جب ہٹ گیا اور آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو آپ کا عیب بتائے گا, میرا عیب نہیں بتائے گا کہ تجھ سے پہلے جو آدمی دیکھ کر گیا اس میں یہ عیب ہے. نبی یہ بتانا چاہتے ہیں اے مومن, تجھے بھی اگر کسی مومن کا عیب نظر آئے تو اس صورت میں تجھے چاہیے کہ بہت زیادہ تجھے فکر ہے تو اسی کو بیان کر, اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر. یہ بتانا چاہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو, اللہ کے نبی کا کلام تو بڑا جامع ہے, اس کے اندر بہت معانی ہے, بہت کچھ معانی ہے میری اور آپ کی زندگی کو بننے کے لیے, لیکن ہم ہی ایسے ٹھہرے کہ ہم نے حضرت کے کلام کو نہ سمجھا اور نہ زندگی میں اتارنے کی کوشش کی. تو بہرحال میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی چھوٹی سی سورت پڑھی جو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں. اس سورت کو سورہ القاریہ کہا جاتا ہے, 29ویں اور 30ویں پارے کی اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں, کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں کچھ مدنی ہوتی ہیں, جو مکے میں اتری وہ مکی ہے, جو مدینہ شریف میں اتری وہ مدنی ہے, کچھ صورتیں لیلی ہیں کچھ نہاری ہے, جو رات میں اتری وہ لیلی ہے, جو دن میں اتری وہ نہاری ہے, کچھ صورتیں حضری ہیں کچھ سفری ہے, حضر میں جو صورتیں اتری وہ حضری ہے اور سفر میں جو صورتیں اتری وہ سفری ہے. تو 29 اور 30ویں پارے کی اکثر صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں, اور مکی صورتوں میں عمومی طور پر جو بیان کیا گیا ہے وہ توحید کا بیان کیا گیا, قیامت کا بیان کیا گیا, توحید کا بیان کیا گیا, آخرت سے ڈرایا گیا اور انسان کو ایمان پہ تیار کیا گیا. یہ عمومی طور پر مکی صورتوں کے اندر ہے, اعمال کا بہت کم بیان ہے, بہت کم, اس لیے کہ نماز تو خود آئی ہجرت سے ایک دو سال پہلے, زکوٰۃ تو ہجرت کے بعد آئی ہے, اور حج روزہ جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال میں آیا, اور حج تو ہجرت کے 8ویں 9ویں سال میں آیا, تو یہ ساری عبادتیں تو بعد میں آئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, مکی صورتیں جتنی بھی ہے ان تمام صورتوں کے اندر توحید کے مضامین, آخرت سے ڈرایا گیا, آخرت کی دعوت دی گئی, یہی باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی. میں نے جو ابھی سورت پڑھی ہے, اس سورت کے اندر بھی پہلے اللہ یہ کہہ رہا ہے القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ, کھن کھنانے والی چیز, کھن کھنانے والی چیز, دھڑکانے والی چیز, کیا ہے وہ دھڑکانے والی چیز؟ اس کا کوئی ترجمہ اس سے آسان نہیں کر سکتا. مفسرین نے یہ ایک آسان سا ترجمہ کیا, ورنہ القاریہ کا کوئی ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. قرآن بڑی بلاغت کے ساتھ بولتا ہے, بڑی فصاحت کے ساتھ بولتا ہے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ایک جگہ بہت عجیب بات فرمائی, اِنَّ لَكَ فِي النَّحَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, اِنَّ لَكَ فِي النَّحَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. سبحن کا معنی تو تیرنا ہوتا ہے, سبح کا معنی تیرنا, تیرنا. اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کو دن میں بہت تیرنا رہتا ہے, تو نبی کوئی سوئمنگ پول میں جاتے تھے؟ سبحن طویلا, آپ کو لمبا تیرنا رہتا ہے دن میں. کیا مطلب تیرنے کا؟ اللہ نے اس لفظ کو کیوں استعمال کیا یہاں؟ قربان جائیے اس قرآن پر, کیا فصاحت ہے اس کے اندر. فرمایا جو آدمی تیرنے لگتا ہے وہ بیچ میں رکتا نہیں ہے کہ چلو تیرتے تیرتے 10 منٹ چائے پی لوں بیچ میں, کھانا کھا لوں, نہیں. جو تیرنا شروع کرتا ہے وہ کنارے تک تیرتا ہی رہتا ہے, بیچ میں رکتا نہیں ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے محبوب رات میں مصلے پر میرے سامنے راز و نیاز کر لیجئے, اس لیے کہ دن میں تو جب تم تبلیغ کے لیے چلتے ہو اور تیرنا شروع کرتے ہو تو تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم رکتے ہی نہیں ہو, دین پھیلاتے چلے جاتے ہو تسلسل کے ساتھ. قرآن بلاغت آپ دیکھیں, دیکھیں عربی کے اندر کسی کو دینے کے لیے دو لفظ کا استعمال ہوتا ہے, عطا یعطی, اس کا معنی بھی دینا اہل علم جانتے ہیں, اور وہب یہیبو, اس کا معنی بھی دینا. یہ دونوں لفظ ہے, وہب یہیبو دینا, عطا یعطی دینا. لیکن عطا یعطی میں معنی ہوتا ہے ایسا دینا جس میں دینے کے بعد واپس لے سکتے ہیں, اس وہاں عطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور وہب یہیبو ایسا دینا کہ جہاں دینے کے بعد واپس لینا نہیں ہے, وہاں وہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا, تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, میں جسے چاہتا ہوں ملک اور سلطنت دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں لے لیتا ہوں. تُؤْتِ عطا یعطی دینے کا معنی, دے کر اللہ لے بھی لیتا ہے, میں جس کو چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں لے لیتا ہوں. اور ایک جگہ وہب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, ربنا حب لنا من ازوادنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, ربنا حب لنا. اور دوسری جگہ وہب لی من الصالح, رب حب لی من الصالحین, یہاں بھی وہب کا لفظ استعمال کیا. وہب کا معنی ایسا دینا کہ جس کو دینے کے بعد لینا نہ ہو. اب ذرا ترجمہ کرو, اوہو طبیعت فرق جاتی ہے. فرمایا ربنا حب لنا من ازوادنا وذریاتنا, اے اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو ایسی ہدایت عطا کرنا کہ ہدایت کے بعد واپس لے نہ لینا, دائمی ہدایت عطا کرنا, موت تک کی ہدایت میرے بیٹوں کو عطا کرنا, میری بیٹیوں کو عطا کرنا, میری بیوی کو عطا کرنا, میرے شوہر کو عطا کرنا. اے اللہ ایسی ہدایت نہ دینا کہ 2-4 سال کے بعد تو دوبارہ ہدایت کھینچ لے, ایسا نہ کرنا. اللہ نے یہاں وہب کا لفظ استعمال کیا, وہاں عطا یاتی کا لفظ, اس لیے کہ وہ دنیا ہے, دنیا دے کر واپس لی جا سکتی ہے, اور اگر دنیا دے کر اللہ نے واپس لے بھی لی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت بہت بریانی کھا رہا تھا, چٹنی روٹی پر آ جائے گا, بہت بڑے مکان میں رہ رہا تھا, چھوٹے سے فلیٹ میں آ جائے گا, بہت پیسے والا تھا, کم پیسے والا ہو جائے گا. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, لیکن اگر وَهَبَ يَهِبُ ہدایت دینے کے بعد اللہ نے واپس لے لی تو ہمیشہ کی جہنم کا مستحق ہو جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے وہب کا لفظ استعمال فرمایا، ربنا حب لنا من ازوادنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. میں تو یہ تو دو چار میں نے مثالیں دی ہے، ورنہ میرے بھائیو قرآن ایسی کتاب ہے خدا پاک کی قسم، جب اس کو ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے. میں نے اسی کی یہ سورت پڑھی، القاریہ، مل قاریہ، کیا ہے وہ خط خطانے والی چیز، وما، اور اللہ پیغمبر کو پوچھ رہا ہے وما ادراک مل قاریہ، پیغمبر تجھے معلوم ہے وہ خط خطانے والی چیز، وہ ہلانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ قیامت کا بیان کر رہا ہے، وما ادراک مل قاریہ، پھر اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا وہ دن ہوگا کہ جس دن لوگ جو ہے نا، لوگ یہ مکھیوں کی طرح، پتنگوں کی طرح، جیسے یہ پتنگے اڑتے ہیں فضا میں اور مکھیاں اڑتی ہے، فرمایا اس طرح پر لوگ بھاگیں گے، منتشر ہوں گے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، چاروں طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور نہ بیٹا باپ کو بچائے گا، نہ باپ بیٹے کو بچائے گا، نہ ماں بیٹی کو بچائے گی، نہ بیٹی ماں کو بچائے گی، نہ بیوی شوہر کو دیکھے گی، نہ شوہر بیوی کو دیکھے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. دنیا کی ساری محبت دشمنیوں میں بدل جائے گی، ساری محبت دشمنیوں میں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور فرمایا یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہے، جس سے متعلق تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ کبھی اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہے، اللہ اس کو بھی روئی کی طرح اڑا کر پھینک دے گا. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ہاں، حدیث شریف میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، ایک آدمی کپڑا کات رہا ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی کپڑا کات رہا ہوگا، کپڑا پورا نہیں ہوگا کہ قیامت کا جھٹکا کھڑا ہو جائے گا اور کینچی اس کے ہاتھ میں رہ جائے گی. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہوگا، لقمہ منہ تک نہیں پہنچے گا کہ قیامت کا جھٹکا لگے گا اور لقمہ نیچے گر جائے گا. ایک آدمی کھیت میں جا رہا ہوگا اور جان نہیں پائے گا، زمین فتے گی کہ اندر اتر جائے گا. ایک آدمی کاروبار کی طرف جا رہا ہوگا، دکان پہ نہیں جا پائے گا، جھٹکا لگے گا، وہیں گرے گا اور موت ہو جائے گی. ایک عورت اپنے بچے کو اٹھا کر دودھ پلانے کے لیے سینے کی طرف لا رہی ہوگی، ابھی سینے کے قریب بچہ نہیں پہنچے گا، جھٹکا لگے گا اور وہ عورت گرے گی. اسی لیے فرمایا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ کہتا ہے جو وہ جھٹکا جب لگے گا نا قیامت کا، فرمایا لوگ تمہیں پاگل نظر آئیں گے، پاگل، لیکن اللہ کہتا ہے پاگل نہیں ہوں گے، وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اے دیکھنے والے تجھے پاگل نظر آئیں گے. وما ہم بسکارا، لیکن وہ پاگل نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب اترا ہوا ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید. میرے بھائیو، اللہ اس قیامت کے تذکرے کو کرنے کے بعد اب یوں کہہ رہا ہے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اب کہہ رہا ہے جب قیامت قائم ہو گئی تو فرمایا اب ہمارا میدان حشر قائم ہوگا، اب اس میں تمہاری حاضری ہوگی، اب ہماری ترازو ہوگی، اور جبریل اس کو لے کر کھڑے ہوں گے. اور جبریل کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ان کے استاد حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ، جو کسی وقت اس مسجد میں تشریف لا چکے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ جبریل کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ جبریل دنیا میں وحی لے کر آتے تھے، اور وحی شریعت ہے، اور اسی شریعت کو
اللہ ترازو بنانے والا ہے قیامت میں، تو جو شریعت لے کر کے آیا تھا اسی کو ترازو بھی حوالے کیا جائے گا۔ اب جب وہ ترازو قائم ہوگی تو کوئی چھوٹی موٹی ترازو تھوڑے ہی ہوگی، وہ تو بہت بڑی ترازو ہوگی۔ فرمایا انسان کی نظر چلے گی تیزی سے، کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، سوچے گا میرے گناہوں کا پرہ اوپر اٹھ جائے، میری نیکیوں کا پرہ نیچے چلا جائے، میرا مالک کوئی فیصلہ کر دے میرے جنت کا۔ میرے بھائیو، تذکرے رہ گئے صرف ان چیزوں کے، باقی ہم نے اپنے آپ کو ایمان پر نہیں ڈالا ہے۔ یہ گمان نہ کرو کہ ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، ٹھیکے دار نہیں ہیں ہم، یاد رکھیں ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں۔ قرآن نے یہود و نصارہ کی حرکت کو بیان کیا، وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هدى او نصارى، اللہ کہتا ہے تلک امانیہم، یہ یہودی کہتے ہیں یہ نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تمنائیں ہیں تمہاری، تمنائیں تمہاری تمنا ہے، تلک امانیہم۔ پھر اللہ نے کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر جنت میں جانے ہی والے ہو تو دلیل لاؤ، جنت میں جانے کے اعمال کیا ہے تمہارے پاس۔ اللہ آگے دلیل دے رہا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ۔ اللہ کہتا ہے ویسے دعووں سے میں جنت تمہیں نہیں دے دوں گا کہ بس تم نے کہہ دیا ہم مومن ہیں جنت مل جائے گی، فرمایا کیوں نہیں، ہم جنت ان کو دیں گے جو ایمان لایا اور 100% ایمان پر قائم ہوا، 100%۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایک پاؤں ادھر رکھتے ہو ایک پاؤں ادھر رکھتے ہو، پھر کہتے ہو نہیں نہیں مل صاحب ذرا دنیا ہاتھے بھی چالو پڑے، ذرا ادھر بھی ہمیں چلنا ہے، ذرا ادھر بھی ہمیں چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں یہ آیت اتری۔ کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ایمان لے آئے، سچے پکے مسلمان، نبی علیہ السلام نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی، لیکن جب وہ ایمان لائے تو یہودیوں میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، وہ جب اسلام لائے تو اس ذہنیت کے اعتبار سے اسلام کے بعد بھی وہ اونٹ کے گوشت سے بچتے رہے، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا عبداللہ جب ایمان لے آئے ہو تو مکمل ایمان کو مانو، کچھ ادھر بھی جا رہے ہیں کچھ ادھر بھی آ رہے ہیں، 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ نے یہود و نصارہ کو کہا وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا تلک امانیہم، ہاں تمنائیں ہیں تمہاری کہ بس ہم ہی جنت کے ٹھیکے دار ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، فرمایا ہم جنت اس کو دیں گے جو ایمان لایا اور ایمان پر 100% قائم رہا۔ اب آپ بتائیں ہم 100% ہیں ایمان پر قائم؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ام علا رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف میں واقعہ ہے، ام علا انصاریہ ہے، بہت نیک خاتون صحابیہ ہے، آپ کے باب میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھائی تھے ان کا انتقال ہوا تو ان کی زبان سے جملہ نکلا، کیا جملہ نکلا؟ فرمایا اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی۔ حضرت وہیں کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا تم نے کیسے کہہ دیا کہ جنت مل گئی اس کو؟ تو ام علا کہنے لگی اللہ کے حبیب اگر ان کو جنت نہ ملے تو کن کو ملے گی؟ کون کون وہ ان کے بھائی تھے؟ ان کے بھائی وہ تھے جنہوں نے ایمان کے بعد اپنے نبی کو ستانے کے لیے ادنا درجے کا گناہ نہیں کیا تھا، سچے پکے صحابی۔ ان کے باب میں بھی حضرت نے فرمایا تم نے کیسے کہہ دیا کہ جنت یہ؟ فرمایا اگر اللہ ان کو جنت نہیں دے گا تو کن کو دے گا؟ تو حضرت کا جملہ سنو، وَأَنَا مَا عَلَمْ بِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی جبکہ میں رسول اللہ ہوں، تو ان کے بارے میں کیسے کہہ رہی ہے؟ بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے، میں رسول اللہ ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو میں نہیں کہتا کہ مجھے اللہ جنت دے ہی دے گا تو تو ان کے بات میں کیسے کہہ رہی؟ حضرت کے اس جملے پر ام اعلیٰ رو پڑی، سہم گئی، فرمایا اللہ کے حبیب اب میں کبھی نہیں بولوں گی، اب میں کبھی نہیں بولوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا بولنا ہو تو یوں بولو، اب نبی نے طریقہ بتایا، بولنا ہو تو یوں بولو، امید ہے کہ میرا رب جنت عطا کرے گا، امید ہے کہ میرا رب جنت عطا کرے گا. آج ہم بھی کوئی مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو جنتی ہے، کیسے ہم کہہ دیں گے کسی کے باب میں؟ نبی کہتے ہیں میں میری ذات کے باب میں نہیں کہہ سکتا ہوں تو کسی کے باب میں ہم کیسے کہیں گے؟ بہرحال فاما من ثقلت موازینہ، جب ترازو رکھی جائے گی تو انسان بڑی تیزی سے دیکھے گا. اب ترازو کس کی وزنی ہوگی، کس کی بھاری ہوگی، کس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا؟ جس نے اعمال کیے، اعمال صحیحہ کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسقل فی المیزان من خلق حسن، ما اسقل فی المیزان من خلق حسن. ابن مردوی نے اس روایت کو نقل فرمائی اور ارشاد فرمایا اخلاق حسن سے، اچھے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے اللہ تیری ترازو کے پلرے کو جھکا دے گا. اچھے اخلاق سے، نمازوں سے پلرا جھکتا ہے، روزوں سے جھکتا ہے، حج سے جھکتا ہے، زکات و صدقات سے جھکتا ہے، اچھی باتوں سے جھکتا ہے، اچھے کلام سے جھکتا ہے، کسی کی دلجوئی سے جھکتا ہے، کسی کی تعزیت سے جھکتا ہے، کسی کی عیادت سے جھکتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی سے جھکتا ہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ تم کسی کو کچھ دے تو نہیں سکتے لیکن اس کے غم میں دو اچھے کلمے بول دو، اس کے دل کو تسلی ہو گئی، کیا معلوم کہ خدا اسی پر تمہاری بخشش کر دے گا. دو تسلی کے کلمات ہم کسی غم زدہ کو کہہ دیں، اس کا غم تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، اور غم جب ہلکا ہوگا تو ہمارے لیے باعث نجات ہو جائے گا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کے خلفاء سب بیٹھے ہوئے دو گھنٹے بیٹھے رہے، جب اٹھنے لگے تو حضرت اقدس ثانوی نے فرمایا حضرت دو گھنٹے ہم نے آپ کے ضائع کر دیے. آئی صاحب نے کیا جواب دیا سنو، آئی صاحب نے فرمایا ارے دوستوں کی دلجوئی کے لیے بیٹھنا بشرطے کے حدود شرع میں باتیں ہو، دوستوں کی دلجوئی کے لیے بیٹھنا بشرطے کے حدود شرع میں باتیں ہو یہ بھی عین عبادت ہے، یہ بھی عین عبادت ہے، اس کو بھی عبادت کہا گیا. ہاں غیبت والی مجلس نہ ہو، گندگی والی مجلس نہ ہو، برائیوں والی مجلس نہ ہو، اچھی مجلس ہے. کسی کی دلجوئی کے لیے، وہ بیچارہ غم میں ڈوبا ہوا تھا، ہم اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ذرا اس کے پاس پہنچ گئے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کا دل نرم ہو گیا، کسی کا غم ہلکا ہو گیا، حق تعالی شانہ ہمیں اس پر بھی ثواب عطا کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری ترازو بھاری ہو جائے گی، ہمارے اعمال، ہمارے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ. اور بہت سارے اعمال، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ام سلمہ وظیفے میں بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت گھوم گھام کر اپنا کام ختم کر کے واپس آئے تو بھی ام سلمہ لمبی تسبیح پھرا رہی ہے. حضرت نے فرمایا اب بھی تو تسبیح میں لگی ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا میں نے ایک کلمہ 10 مرتبہ پڑھا، اگر تو اس کلمے کو پڑھ لے تو یہ پوری دنیا میں جتنی خالی فضا ہے یہ پوری فضا ثواب سے بھر جائے گی. تو ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے حبیب وہ کون سا کلمہ مجھے بتا دیجئے. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. کیا ترجمہ اس کا؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وبحمدہ اور اس کی تعریف، کتنی تعریف اس کی، وبحمدہ. اب آپ تعریف کرنے بیٹھو تو کتنی دیر تعریف کرو گے، اس میں ایک ہی جملے میں کتنی تعریف ہو گئی. عدد خلقہ، اے اللہ دنیا میں جتنی مخلوق تو نے پیدا کی، انسان غیر انسان جتنی مخلوق ہے اس کے برابر تیری تعریف. عدد خلقہ ورضا نفسہ، اور اے اللہ تو جتنی چیزوں سے راضی ہوتا ہے اتنی تیری تعریف. وزینت عرش ہی، اور اے اللہ تیرے عرش کا وزن کیا جائے، تیرا عرش اس کا وزن کیا جائے، اس کا جتنا وزن ہو اس کے برابر تیری تعریف، وزینت عرش ہی و مداد کلماتی، اور اے اللہ دنیا میں جتنی باتیں بولی جا رہی ہے، جتنی باتیں بولی جا رہی ہے اس کے برابر تیری تعریف ایک مرتبہ پڑھ لیا اور اربوں خربوں تعریف اللہ کی ثابت ہو گئی۔ فرمایا اگر ام سلمہ تو یہ کلمہ پڑھ لے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ یہ پوری دنیا کی فضا ثواب سے بھر جائے گی، اگر یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا کیا ہماری ترازو بھاری نہیں ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ، او بڑے عیش میں بڑے آرام میں ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ۔ ایک دوسری جگہ تعالی شانہ نے فرمایا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس سورت میں پہلے قیامت کا بیان کیا اور قیامت کا بیان کرنے کے بعد آگے ترازو کا بیان کیا اور فرمایا ایسے اعمال کرنے والے بنو جن اعمال کی بنیاد پر تمہاری ترازو تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائیں۔ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا کمزور پڑ گیا، گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ام کا معنی ماں اور ماں ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیغمبر تمہیں معلوم ہے وہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، فرمایا ایک خطرناک جلانے والی آگ ہے جو تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کے پلڑے کو تیار کریں، ایسے اعمال کریں جس کی بنیاد پر قیامت کے دن ہماری نیک، ہاں پھر اس میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے گی، اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے گا، اپنی نگاہ رحمت سے دیکھ لے گا، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا، یہ اللہ کی عنایتیں ہوگی۔ میں نے رات ہی ایک روایت سنائی، لمبی سی روایت ہے، خیر اس میں بیچ میں ایک ٹکڑا آ گیا تھا کہ نابالغ بچہ جب انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کے حبیب جب معراج میں گئے، معراج منامی میں، تو ایک باغ دیکھا اور اس باغ میں ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے بچے کھیل رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون بڑے میاں ہیں؟ فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فرمایا یہ سارے بچے کون ہیں؟ فرمایا یہ سارے بچے مسلمانوں کے جو نابالغ بچے انتقال کر گئے ہیں، یہ سب نابالغ بچے ہیں۔ پھر دوسری روایت میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچے قیامت کے دن مچلیں گے، کودیں گے اور یوں کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو اللہ تو جنت میں بھیج دے، تو اللہ کہے گا ان کے اعمال اتنے خراب ہیں کہ یہ جہنم کے مستحق ہے۔ تو نابالغ بچے کہیں گے پھر ہم کو بھی جہنم میں بھیج دے ان کے ساتھ، تو یہ تو اللہ کر نہیں سکتا کہ ان کو جہنم میں بھیجے۔ بچوں کے مچلنے پر رحمت خداوندی جوش میں آئے گی اور ان کے ماں باپ کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کے اعمال کم ہوں گے جس کی بنیاد پر جنت کے نیچے کے درجے میں ہوں گے، اور ماں باپ کے اعمال بہت اعلیٰ ہوں گے تو جنت کے اوپر کے درجے میں ہوں گے۔ اب ماں باپ کہیں گے اللہ میرے بچے کو ملنا ہے مجھے، کہاں کہاں ہے؟ اللہ تو سب جانتا ہے، پھر بھی پوچھے گا کہاں ہے؟ فرمایا اللہ جنت کے فلاں طبقے میں ہے، ہمیں ان کو ملنا ہے۔ تو تعالیٰ شانو فرمائیں گے تم نیچے نہ جاؤ، میں تمہاری اولاد کو اوپر لے آتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری اولاد کو اوپر لے آتا ہوں، جب اولاد سے اللہ ملاقات کرائے گا تو پھر اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا یوں فرمائیں گے کہ اس بچے کے ماں باپ سے کہ تمہاری نیکیوں کے صدقے میں میں نے تمہارے بچے کو بھی اونچا مقام عطا کر دیا۔ یہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، عنایتیں ہیں میرے بھائیوں۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جہنم تمہیں بھرنے کے لیے پیدا نہیں کیے، تم تھوڑے سے راستے پر آ جاؤ، تھوڑے سے اپنے آپ کو سوال لو، تھوڑے سے اپنے آپ کو بنا لو، تھوڑے سے میرے بن جاؤ، اگر تم تھوڑے سے میرے بنو گے میں اپنی رحمتوں کو لے کر دور پڑوں گا اور اپنی رحمت کے آغوش میں تمہیں لے لوں گا۔ اس لیے اس اللہ نے پہلے تھوڑا سا قیامت کا نقشہ کھینچا اور اس کے بعد یہ مسئلہ ذکر کیا تاکہ بندہ سہم جائیں، بندہ سدھر جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے لائق بنا دے، اللہ کے لائق بنا دے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ہم بڑوں کے سامنے جاتے ہیں، ظاہر کو سوار کر جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں تو تیرا ظاہر دیکھتا نہیں، اس لیے جب میرے سامنے آئے تو اپنے باطن کو سوار کرانا، اس کو پاک صاف پاک ستھرا کر کے آنا، پھر میں تجھے کامیاب بنا دوں گا۔ اللہ جل شانہ اس صورت میں جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کے ذریعے سے ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ حق تعالی شانہ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ قیامت میں جب ترازو رکھی جائیں ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دینا۔ اے اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا۔ اے اللہ بائیں ہاتھ میں دینے سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ اپنی نگاہ کرم سے ہمیں مالا مال فرما دے، نگاہ رحم سے ہمیں مالا مال فرما دے، نگاہ فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، ہر طرح کے عیوب ہم میں موجود ہیں۔ اے اللہ ہماری نظر صرف تیری ذات پر اٹھی ہوئی ہے، تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ رب کریم ہمیں معاف بھی فرما دے اور اپنے فضل سے جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا فرما دے۔ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں جو کچھ اعمال ہوئے ہیں وہ تیری توفیق سے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہم بھوکے رہ سکتے تھے، نہ ہم پیاسے رہ سکتے تھے۔ اے اللہ تو نے یہ ہمت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، تو میرے مالک اب قبول بھی فرما لے۔ اللہ قبول بھی فرما لے، اللہ قبول بھی فرما لے۔ آئندہ بھی نیک کام کی ہمیں توفیق عطا فرما، برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو حاجات کو پورے فرما۔ اللہ اس میں بہت سارے نوجوان ہیں، سب کی جوانی کو قبول فرما۔ اللہ جوانی کو قبول فرما، سب کی جوانی میں برکت عطا فرما، دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ برہوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، عافیت عطا فرما، پریشان کن حالات سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔